لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 86 تک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ یہ ہے اور ان سے یہ بھی کہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے, بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا. تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کافروں بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے, لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے. اور اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں. اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تاریک الدنیا درویش ہیں. نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے इसलिए तुम उनकी आंखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही हैं और वो कह रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ले ईमान ले आए हैं, लिहाजा गवाही देने वालों के साथ हमारा नाम भी लिख लीजिए और हम अल्लाह पर और जो हक हमारे पास आ गया है उस पर आखिर क्यों ईमान न लाएं और फिर तवक्को भी करें कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शुमार करेगा। चुनाचे उनके इस कौल की वजह से अल्लाह उनको वो बागात देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यही नेकी करने वालों का सिला है। और जिन लोगों ने कुफर अपनाया है और हमारी आयतों को झुठलाया है वो दोज़ख वाले लोग हैं। इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने बुनियादी तौर पर जो बनी इसराइल की ज़्यादती और बनी इसराइल की गुमराही थी उसको बयान फरमाया है कि ये अपने आप को अल्लाह ताला का लाडला और महबूब करार देकर जो अंबिया इनके पास आते रहे हैं उनको उनका इनकार करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मुतादिद अंबिया इकराम ऐसे आए जिनका इन्होंने इनकार किया, जिनकी नबूवत का इनकार किया, बल्कि कत्ल तक किया। तो इस आयत करीमा में बुनियादी बात जो अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाई है जिसकी यहूद की आयत की बनी इसराइल की गुमराही का जो बुनियादी वजह सबब है उसको बयान फरमाया है कि ये अम्बियाए कराम अल्लाह ताला के भेजे हुए अम्बियाए कराम पर ईमान नहीं रखते, जिसको चाहते हैं कबूल कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं इनकार कर देते हैं। और आज भी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदे मुबारक में भी उन्होंने नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लाया और उसके नतीजे में ये बजाय इसके कि नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते इसके बजाय ये काफिरों से उन्होंने अपनी दोस्ती गांठी हुई है। काफिरों से मुराद वो बुतपरस्त काफिर, बुतपरस्त मुशरिकीन जो मक्का मुकर्रमा में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनसे इन्होंने दोस्ती गांठी हुई है, उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, उनसे इनकी गठजोड़ है और साथ ही बाद औकात ये यहाँ तक कह गुजरते हैं जिसका जिक्र सूरह निसा में गुजरा है कि हाउलाई अहदा मिन लदीन आमनु सबीला, कि जो मुशरिकीन है बुतपरस्त ये मुसलमानों से ज्यादा सही रास्ते पर हैं, बुतपरस्तों को सही रास्ते पर करार देते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई नई किताब आई अल्लाह ताला की तरफ से तो और इन्होंने उसका इनकार किया तो इनके ऊपर लानत की गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर नाजिल हुई थी तो उस वक्त बाद बनी इसराइल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार कर दिया और इस जबूर की किताब को नहीं माना तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन पर लानत करनी पड़ी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने यहूदियों ने उनको नहीं माना और उसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर भी इनके खिलाफ लानत के अल्फाज आए। तो ये सब इस वजह से है कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, अंबिया कराम का इनकार करते रहे। तो फरमाया कि लुअनल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराइल, बनू इसराइल में जो लोग काफिर हुए, काफिरों ने कमाना जिन्होंने किसी नबी का इनकार किया, नबी पर नाजिल हुई किताब का इनकार किया, नबी की रिसालत को तस्लीम नहीं किया, तो उन पर लानत की गई है। अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्ने मरियम, दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान से और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जबान से भी, क्योंकि जब जबूर को नहीं माना तो दाऊद अलैहिस्सलाम को लानत करनी पड़ी, जब तौरात इंजील को नहीं माना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लानत करनी पड़ी। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, یہ ان کے اوپر لعنت اس لیے بھیجی گئی کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا, ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یعنی بدی کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں نہ اس سے باز آ رہے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو اس سے منع کر رہے ہیں, لہذا وہ بدی معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. لبئس ما کانوا یفعلون, کتنا ہی برا کام تھا وہ جو یہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف نسبت کر کے خود ہمارے مسلمانوں کو بھی اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی بدی پھیل رہی ہے تو اس کو کم از کم ایک دوسرے کو اس سے روکنے کا اہتمام تو کرو. ٹھیک ہے پوری دنیا کو تم قابو نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنے ملے جلنے والے ہیں ان کے سامنے اس کا ذکر کرو کہ بھائی یہ بدی پھیل رہی ہے, اس کو روکنا چاہیے. اپنے آنکھوں کے سامنے آدمی بدی ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور اس کے اوپر اس کا ماتھا بھی نہ ٹھنکے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. تو ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ کوئی نئی مثلا بدی رواج پا رہی ہے معاشرے کے اندر تو آپ بیٹھے دیکھتے رہو, بلکہ اس سے روکنا چاہیے لوگوں کو. جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, اگر کوئی برائی دیکھے کوئی شخص تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے, یعنی اگر صاحب اقتدار ہے تو ہاتھ سے بدلے, اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے برا کہے اس کو کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں, اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اس کا نتیجہ ہے جب روکا نہیں جاتا تو معاشرے میں برائی پھیلتی جاتی ہے, اس پھیلنے کے نتیجے میں لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, عادی ہونے کے بعد اس کی برائی ہی ذہن سے مٹ جاتی ہے, الحمد للہ. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو یہ کیا کرتے تھے. پھر ان کی اس بات کو ذکر کیا کہ ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا, تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو, بنی اسرائیل میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتے کہ چلو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی تھا دشمنی بھی تھی, لیکن کم از کم اتنا تو ملاحظہ کرتے کہ بت پرستی تو ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا, اور جن کے اوپر کتابیں اتری ہیں ان کے وہ خوب جانتے ہیں کہ بت پرستی کتنا برا کام ہے, تورات انجیل سے اس کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ کم از کم بت پرست تو نہیں ہے, اللہ کی توحید کو کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تورات انجیل کی دعوت ہے, لیکن اس کے بجائے کہ حضور کے پاس آنے کے بجائے یہ کچھ دشمنوں سے کافروں سے جا کر انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لبی سما قدمت لہم انفسو, یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے, جو اعمال بھیج رکھے ہیں تو وہ بہت برا ہے. ان سخط اللہ علیہم, کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ, اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ, اگر یہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لاتے اور اس کلام پر ایمان نازل ایمان لاتے جو آپ پر اترا ہے, تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, تو یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے, یعنی بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن ان میں سے بہت لوگ ہیں جو نافرمان ہیں, تو نافرمانی کی وجہ سے وہ کبھی صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا. یہاں یہ بھی بات مسلمانوں کو سوچنے کی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے, غیر مسلموں سے ایسی دوستی قائم کرنا جس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کو نقصان پہنچے, یہ کتنی بڑی معصیت کی بات ہے. آج صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار وہ محض ذاتی مفادات ہو گئے یا سیاسی مفادات ہو گئے. لیکن یہ بات کہ آیا ان سے دوستی کرنی چاہیے یا دوسرے سے کرنی چاہیے, اس بارے میں دین کا کیا تقاضا ہے, اس کی طرف نگاہیں نہیں ہیں. جو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں ان کی توقیر کی جاتی ہے, ان کی تعظیم کی جاتی ہے, ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے, ان کو اعلیٰ ترین لقب دیے جاتے ہیں, اور خود مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کمزور کیا بلکہ حق تلفی پر مشتمل. تو یہ قرآن کی یہ ہدایات جو ہیں, یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بس ایک واقعہ ہے کہ جو واقعہ بیان کر دیا گیا اور بنی اسرائیل پر لعنت کر دی گئی, قصہ ختم ہوا, بلکہ یہ سب کچھ پیغام ہے ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, اہل اسلام کے لیے, کہ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دی تھی. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے. یہ فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان اگر مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے حق میں یہودیوں کے اندر دشمنی زیادہ ہے. مسلمانوں کے خلاف جتنی دشمنی یہودیوں کو ہے اتنی نصرانیوں کو نہیں ہے. تو پہلے تو ترجمہ آیات دیکھیے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, کہ تم یہ محسوس کرو گے, یہ پاؤ گے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سخت عداوت رکھنے والے کون ہیں, یہودی ہیں. والذین اشرکوا, اور وہ ہیں جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں یعنی بت پرستی کرتے ہیں, وہ تو بہت تمہارے سخت عداوت رکھنے والے ہیں. ولتجدنہم اقربہم مودۃ للذین آمنوا, اور مسلمانوں کے ساتھ زیادہ قریبی دوستی رکھنے والے وہ کون ہیں, جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہود بظاہر اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں, کیونکہ یہودی جو ہیں عرب کے اندر بے شک ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتا تھا, اللہ کا بیٹا کہتا تھا, लेकिन आमतौर से यहूदी ये नहीं कहते और वो अपने आप को मुवाहिद कहते हैं। तो अकीदे के एतबार से भी वो मुसलमानों से अकरब हैं। दूसरे आमाल के अंदर भी कि मसलन तहारत है, निकाह है, तलाक है, ज़बीहा है, इसमें उनके जो अहकाम हैं उनकी शरीयत में वो मुसलमानों के अहकाम से मिलते जुलते हैं, लिहाजा वो करीब होने चाहिए थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा अदावत रखे और पूरी तारीख शाहिद है कि उनकी अदावत हमेशा मुसलमानों के साथ ज़्यादा रही है। उनके मुकाबले में ईसाइयों को ये कहा कि वो तुमसे दोस्ती में निस्बतन करीब हैं। कैसे हैं करीब? हालांकि उनके यहाँ तो अकीदा भी तसलीस का है और उनके मौजूदा मजहब में जो है वो ज़बीहे के अहकाम, तहारत के अहकाम और निकाह और तलाक के अहकाम वैसे नहीं हैं जैसे कि तौरात में थे या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम थे या यहूदियों के यहाँ हैं जो हम मुसलमानों से करीब तर हैं। तो फिर क्यों ये फरमाया गया कि नसारा अकरब हैं? उसकी वजह बयान फरमाई, दो वजह बयान फरमाई कि एक तो वजह यह है कि इनमें किसीस होते हैं। किसीस कहते हैं नसरानी आलिम को। तो एक तो यह कि इनमें अच्छा इल्म रखने वाले नसरानी मौजूद हैं और वो रोहबानन और तारिकुद दुनिया लोग हैं। तो बात यह है कि जब कोई शख्स रहबानियत इख्तियार करता है, दुनिया को छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए बैठ जाता है, अगरचे उस तरह की रहबानियत इस्लाम में नहीं है जैसा कि आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी वो कम से कम दुनिया को छोड़कर दुनिया से मुंह मोड़कर बैठता है। क्योंकि दुनिया से मुंह मोड़कर बैठता है इस वास्ते उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत और दुनियावी मफादात की तरजीह इतनी नहीं होती। एक शख्स है कि जो दुनिया में मुनहमिक है और एक शख्स वो है चाहे गलत तरीके से सही लेकिन वो दुनिया छोड़ के बैठ गया कि मैं तो अल्लाह मियां की का तकर्रुब हासिल करने के लिए दुनिया छोड़ता हूँ, शहर भी छोड़ता हूँ और आबादी भी छोड़ता हूँ, जंगल में जाकर एक मैं झोंपड़ा डालकर उसमें बैठा हूँ, अल्लाह की अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। तो उसका बेचारे का क्या दुनिया में मफाद है? उसने तो दुनिया पर लात मार कर बैठा है वो, इसलिए उसका कोई दुनिया में मफाद नहीं है। क्योंकि इन नसरानियों में बहुत से लोग रुहबान होते हैं, तारीख दुनिया होते हैं, इसलिए उनके ऊपर दुनिया परस्ती इतनी गालिब नहीं आती कि वो दुश्मनी पर उतर आए। और किसीसीन होते हैं, किसीस उसको कहा जाता है जो बड़ा आलिम हो इनके यहां, तो वो बड़ा आलिम है, इल्म रखने वाले हैं। तो लेकिन इल्म के साथ साथ चूंकि उसके उनके ताल्लुक रहबानियत से भी है तो इस वजह से वो तारीख दुनिया है और दुनिया मफादात उनके सेहत और सही अकायद कबूल करने में माने नहीं होते। एक वजह तो ये, और दूसरी वजह ये कि अन्नहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर की रविश इख्तियार नहीं करते। ये एक हकीकत है और ये एक वाकया है कि तौरात के अहकाम जो है ज्यादातर जलाली हैं और इंजील के अहकाम ज्यादातर जमाली हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ان کی شریعتوں میں یہ ایک نمایاں فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سختی ہے اور مثلا طہارت کے بارے میں ان کے احکام بڑے سخت ہیں. اسی طرح کافروں سے جہاد کرنے کے معاملے میں ان کے احکام بڑے سخت ہیں. اور وہ بہت سے حلال و حرام کے معاملات میں ان کے ہاں زیادہ سختی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں ایک جمالی شریعت لے کر آئے تھے, تو وہ ان کے ہاں محبت کا پیغام تھا, ان کے ہاں عاجزی فروتنی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں بھی, آپ کے حواریین میں بھی. تو وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح غلط سلط ہونے کے باوجود وہ کسی طرح فروتنی اور وہ جمالی کیفیت عیسائیوں کے اندر منتقل ہوئی ہے. لہذا اگر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کا بحثت مجموعی مقابلہ کریں تو یہودیوں کے ہاں جتنا جماؤ ہے اپنے اوپر اور جتنا ان کے ہاں ضد اور عناد ہے اتنا نصرانیوں کے ہاں نہیں ہے. یہ ایک حقیقت قرآن کریم نے بیان فرمائی. تو اس لیے ان کو اگر دعوت دی جائے تو یہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں بنسبت یہودیوں کے. تو اس لیے فرمایا کہ ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں ترک دنیا کا ایک تصور ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. ان کے ہاں ایک جمال کا پہلو ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جمال عیسوی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تواضع اور فروتنی تھی وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کے اندر منعکس ہوئی ہے, اس لیے یہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ آگے فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تعارف پر جو تقریر کی تھی اس سے جو بادشاہ نجاشی تھا وہ بہت متاثر ہوا تھا, اور اسی متاثر ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس نے ایک وفد بھیجا انہی قسیسین اور رہبان کا, یعنی نصرانی علماء کا اور راہبوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی. آپ سورہ یاسین تلاوت فرماتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے تھے. یہ ان کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی آدمی کی اپنی طرف سے کارروائی نہیں ہو سکتی, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور وہی اسلوب ہے وہی انداز ہے جو اللہ کے کلام کا ہوا کرتا ہے. انہوں نے پہچان لیا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو دونوں چیزیں جو ہیں وہ جو انجیل ہے اور یہ کلام ہے یہ کسی ایک ہی نور سے نکلا ہے. چنانچہ وہ کیا کیا کہ جب یہ بات سن لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لیجئے، جو لوگ گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ان میں ہمیں شامل کر لیجئے. اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں مما لنا لا نؤمن باللہ ما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم کیوں انکار کریں؟ وَنَطْمَعُ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں تو یہ لالچ ہے، ہمیں تو اس کی تمنا ہے، اس کی حرص ہے کہ ہم پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. یہ ان کے زبان پر الفاظ تھے. چنانچہ وہ پورا وفد مسلمان ہوا، نجاشی مسلمان ہوئے. نجاشی کے بعد، نجاشی کے سلطنت کے اندر انہوں نے ایسی دعوت کی کہ سلطنت کے بہت سے اعیان اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کا کلام سن کر، اس کی بنا پر اللہ نے ان کو بدلے میں دی ہیں ایسے جنتیں، ایسے باغات، کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیک کام کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. مطلب یہ کہ یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اس کو ان کو جھٹلایا، تو وہ جہنمی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ میں والے لوگ ہیں. ان آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں صاف واضح ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. بالکل وضاحت کے ساتھ ان آیات میں آ رہا ہے. لہذا وہ جو آیت گزری ہے جس میں نذیر حادو الصابر والا، کہ جس کے اندر صرف یہ کہا گیا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں رسول پر ایمان داخل نہیں ہے، یہ ان آیات سے ان کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اس وقت تک انسان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. وصلی اللہ تعالیٰ. www.darsquran.com